الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف جو ترتیب مصحف شریف کے اعتبار سے قرآن مجید برہان رشید کی ساتویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 158 تک کا خلاصہ گزشتہ دروس قرآن میں محض اللہ کی رضا کے لیے ذکر کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منقبت اور آپ کے ذکر کا قصیدہ آیت نمبر 157-158 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف کے اندر ذکر کیا گیا، اور اب اس کے بعد والی آیت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس واقعے کے ذکر کے ساتھ چند اہم حقائق اور اہم قرینے مزید لا کر یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، جہاں پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت عامہ اور آپ کی رسالت غالبہ کا ذکر کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ ایمان لائیں اس رسول نبی الامی پر اور اللہ رب العالمین کی اس کتاب پر جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے سینے پر اتاری ہے، اور وہ اتباع کرے اگر وہ ہدایت چاہتے ہیں۔ اب اہل ایمان کو مزید متنبع کرنے کے لیے اور قیامت تک پیدا ہونے والی اقوام کو عقل سلیم کی ان راہوں کو واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خاص کڑی کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان زمانے کے نشب و فراز کا شکار نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ کسی کے دست نگر بن جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ کا رومال بنتے ہیں، یا کسی سیٹھ کسی مالدار جو اپنی رعونت اور فرعونیت کے تحت حق کو پامال کرنا چاہتا ہے تو اہل حق اس کے دست و بازو یا اس کے ہاتھ کا رومال نہیں بنتے، بلکہ ہر امتحان اور ہر آزمائش پر وہ صبر کرتے ہیں، اپنی ذات اپنے رب کریم کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اور ہر قربانی دے گزرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ جس وقت ان کے رب سے ملاقات ہوگی، اور اس صبر پر اور اس استقلال پر اللہ رب العالمین اپنے دیدار سے ان کے تمام غموں کو مٹا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یوں تو ہم نے سورہ بقرہ اور دیگر سورتوں کے اندر جہاں پر مطالعہ کیا اور دیکھا، اس کا تاثر ہمارے سامنے یوں ہی آیا کہ قوم موسیٰ مکمل نافرمان تھی، اور ہمیں بعض آیتوں سے اور بعض قرینوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی فرمان بردار نہ تھا، سارے نافرمان تھے۔ لیکن سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 159 نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایسا نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اہل حق کو رکھا ہے، اور انہی اہل حق کی وجہ سے اس زمین کا استقرار اور اس کائنات کا وقوع اور اس کائنات کا وجود باقی ہے، اور اسی کو حدیث پاک کے اندر بھی ذکر کیا گیا کہ یہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں اور وہ بچے جو اپنی ماں کی شفقت کے آغوش میں رہتے ہیں، رب کریم کی رحمت ان کا لحاظ کرتے ہوئے عذاب کو روک دیتی ہے اور طوفانوں کو روک دیتی ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے کہ سمندر ہر رات کو دنیا پر چڑھنے کے لیے اور دنیا پر حاوی ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، آج محکمہ موسمیات چاہے اس کو جس نام کے ساتھ تعبیر دیں، چاہے سونامی کہیں یا جو بھی نام کہے، لیکن قدرت کے ساتھ یہ بات متعلق ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سیاہ کاریاں اور گناہوں کی وجہ سے رات کے وقت سمندر اس پورے زمین پر حاوی ہونے کے لیے جب زمین کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی دست قدرت سے اسے روک دیتا ہے، اور ان بچوں کی وجہ سے، ان عابدین اور زاہدین کی وجہ سے اللہ رب العالمین اہل زمین کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اسی کو صوفیہ کہتے ہیں کہ قطب کی موجودگی اس علاقے اور اس زمانے کی موجودگی ہوا کرتی ہے۔ اور میں انشاءاللہ اس حدیث کے تحت وہابیہ خبیثیہ کے جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ جو اس بات پر تانزنی کرتے ہیں کہ قطب کے قیام کی کیا ضرورت ہے، بالخصوص سعودیہ کے نجدیوں نے اس پر بڑا لکھا ہے اور کہا یہ قطب، یہ غوث، یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے، اس کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آیت اب چل پڑی ہے، تو اس کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز ان تمام حقائق کو میں آپ حضرات کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا تاکہ اہل سنت و جماعت اور بلکہ حقیقی مسلمان صوفیہ کرام ہیں اور علماء ربانیین حضرات صوفیہ ہیں، ان اگر کوئی اصطلاح کسی خاص موضوع کے تحت ذکر فرمائی ہے تو وہ یقیناً کسی نہ کسی حوالے سے ضرور مؤثر ہے۔ صرف اس بات کو اس انداز میں یاد کر لیجئے کہ قطب کہنا، غوث کہنا، یہ ضرور ایک ٹرمس اور اصطلاح صوفیہ کی ہے، لیکن کسی شخصیت کے نام پر اپنا کوئی لقب رکھ لینا یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے، اور اسی کو ہماری اصول کی کتاب میں کہا جاتا ہے فلا مشاحت فی الاستحلاء، یعنی کسی فن کو کوئی بھی نام آپ دیں، کوئی پوچھے آپ نے اس کا نام گرامر کیوں رکھا، اس کا نام فلانا کیوں رکھا، تو بس اہل علم نے اپنی مرضی سے رکھ لیا۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ جس فن کا نام رکھا جائے تو اس کے لیے کوئی آپ کی بھی کوئی بشارت لی جائے یا قرآن و سنت کی کوئی بات لی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اب تفسیر کا نام تفسیر کیوں رکھ دیا، حدیث کا نام حدیث کیوں رکھ دیا، حدیث تو بات کو کہتے ہیں، تو سارے اشکالات پھر اس پر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تاریخ کا نام تاریخ کیوں رکھ دیا، لغت کے اعتبار سے اور معنی اس کا بنتا ہے۔ اصول فقہ کیوں کہہ دیا، فقہ کیوں کہہ دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں چند قرینے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اہل زمان اور آئمہ اور اس فن کے ماہرین اس فن کا نام اپنی مرضی سے رکھتے ہیں۔ تو کسی فن کی جب اصلیت اور کسی ذات کی جب اصلیت اور جب کسی شے کی ثبوت قرآن و سنت سے واضح ہو جائے تو اس کا نام آپ کچھ بھی رکھتے رہیں، نام رکھنے سے وہ چیز آرام نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ابدال اور یہ قطب احادیث میں لفظ آیا ہے، لیکن صوفیہ جب ایک خاص طبقے پر اس کا نام رکھتے ہیں تو اس خاص طبقے کی طاقت بساط ان کی قدرت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہاں، اس کے لیے جو اصطلاح یہ صوفیہ ایجاد کرتے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح فن میں آپ گرامر کی اصطلاح رکھ دیتے ہیں، نام اس کا رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام فقہ رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام حدیث رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک فن کو ایک سے جدا کرنے کے لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ فن اور وہ بات، وہ ذات، وہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہو تو نام اس کا کچھ بھی رکھیے آپ، اس سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ صرف اس قرینے کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ پھر اسی پر ہم بنیاد کو استوار کریں گے اور ابدال اور قطب کی ساری بحث کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہاں پر ذکر کریں گے۔ لیکن ابدال و قطب کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہمارے کو سند بانٹتے رہیں گے یہ ابدال ہیں، یہ قطب ہیں، یہ غوث ہیں، یہ مبالغہ آرائی بھی نہ ہو کہ کوئی غوث سے نیچے تو ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی قطب سے نیچے تو ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی ابدال سے، یہ بانٹنا جو ہے اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز اپنی جگہ پر ایک مسلم ضرور ہے۔ ہاں، ابدال ہو جو اس شرائط کے ساتھ ہو، قطب جو اس کے شرائط کے ساتھ ہو، تو اس پر قرآن و سنت اور امت کے عظیم گروہ کا ایک نظریہ اس پر موجود ہے جو ان کی احاطے، ان کی قدرت، ان کی طاقت جو بإذن اللہ ہے اس کو ذکر کرتا ہے۔ میں اسی حوالے سے بڑا تفصیلی درس دے رہا ہوں آج کل خوشبو لون میں، اور وہاں پر اسی تناظر کے اندر صوفیہ پر جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات دیتے ہوئے اب ہم حیات اولیاء کے موضوع پر آئے ہیں۔ تو اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو درس قرآن میں ضرور شرکت کیجیے گا، اور اسی سے ہوتے ہوئے پھر انشاءاللہ العزیز صوفیہ کرام جو ارواح سے متعلق کلام کرتے ہیں کہ روحیں اولیاء کی روحیں اللہ کے ذکر کے عرفان سے اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ وہ کائنات کے اندر کارکنان قضاء و قدر میں شمار کی جاتی ہے۔ تو اس کے حقائق میں جو اہل سنت کی کتب سے ثابت ہیں وہ انشاءاللہ عزیز میں اس درس کے اندر بالتدریج پیش کر رہا ہوں، کیونکہ نیٹ پر بھی ناظرین اور سامعین اس کو سماعت کرتے ہیں تو ان کی توجہ کو بھی اس طرف لانے کے لیے کہ وہ خوشبو لون کا جو پروگرام ہے اس میں تسلسل کے ساتھ الحمدللہ اس موضوع کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ یہاں پر ضمن ایک بات نکلی ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک چپتا ہوا مسئلہ ہے، اسے میں نے صرف آپ کو ذوق دلانے کے لیے، جو اس موضوع کا شوقین ہے اور مزارات اولیاء سے محبت رکھتا ہے اور اولیاء کے دامن سے وابستگی کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، یہ ان کے لیے میں نے ایک شعبہ یہاں پر ان کے ذوق کے لیے پیش کیا ہے، اور ہم تو ان کے خادمین میں سے ہیں، کاش ان کے خادمین کے نالین میں ہمارا شمار ہو جائے، تو یہ تو ہمارا فرض ہے کہ جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آج خاص ایک موقع جو ذکر کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، یوں تو ہم نے قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر جو پڑھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تمام کے تمام نافرمان رہی ہے اور تمام کے تمام گمراہ ہو چکی، لیکن قرآن مجید کی اس آیت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر اہل حق کے وجود کو رکھا ہے اور ان کے وجود ہی کے استقرار کی وجہ سے یہ ارض و سما استقرار پر ہیں۔ اور قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا وہ من قوم موسیٰ، یہاں پر من کو بعض علماء نے تبیز کے معنی میں لیا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں سے کچھ علیہ السلام امتن ایک گروہ تھا، یہدون بالحق وہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا تھا، حق کی دعوت دیتا تھا، وہ بھی یعدلون اور وہ اس حق کے ساتھ مکمل عدل کرتا تھا، اور حق کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب منیر پر نازل ہونے والی وہ مبارک کتاب، جو کتاب اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی وہ کلمہ حق تھا، وہ آپ کے علم کے وارثین، آپ کے جانشین، آپ کے صحابہ اور آپ پر ایمان لانے والے وہ لوگ، وہ اس کتاب سے ہدایت کی تبلیغ بھی کرتے تھے اور اس کتاب کے شروع سے لے کر آخر تک جو پابندیاں، جو شرائط، جو ضابطے حیات زندگی ذکر کی گئی ہیں وہ اس پر مکمل طور پر اترتے تھے، اور توریت کی ان تمام حقائق اور احکام پر وہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ یہاں پر علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس آیت کریمہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قوم موسیٰ نے مانا کہ ہزارہا خرافات صحیح، ہزارہا برائیاں صحیح، لیکن اس کے باوجود ایک گروہ ان کے اندر سچے مومنوں کا تھا اور وہ اہل ایمان تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، رب کریم کی توحید پر ایمان لائے، توریت کے جملہ احکام پر وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل پیرا ہوئے اور اسی پر وہ اسی راہ کے اوپر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گامزن رہے۔ اب یہاں پر ایک سوال علماء نے اٹھایا ہے اور اس بات کو ذکر کیا کہ وہ کب ہوئے، کتنے ہوئے، کیا ہوئے، لیکن علماء نے کہا کہ اس آیت کو عام رکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں ہمیشہ اہل حق کا ایک گروہ جو آپ کے متبعین اور آپ سے جو مستفیض تھا، وہ مستفیضین کا جو گروہ ہے وہ موجود رہا ہے۔ جس وقت سامری نے بچڑا بنایا اور اس وقت تقریباً ساری قوم جو تھی وہ اس بچڑے کی عبادت کے اندر لگ گئی، لیکن یہ مومنین اور موحدین کا جو گروہ تھا وہ اس حال میں بھی سچی توحید پر قائم تھا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اور اس کی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، صرف الوہیت نہیں بلکہ ربوبیت کے عقیدے پر بھی، یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ نے کارخانے قدرت کو ان کے ملک کر دیا ہے اب خدا معطل ہو گیا ہے تو یہ ربوبیت کا انکار ہے، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جو الوہیت وجود باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس نظام ہستی کو چلانے میں بھی خدا کو تنہا یقین کرتا ہے اور یہ توحید ربوبیت قرار پاتی ہے۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں تھی جو توحید الوہیت کے ساتھ توحید ربوبیت کے اس پاکیزہ عقیدے کے اوپر مکمل طور پر جمع ہوئے تھے، اور قرآن مجید برہان رشید نے واضح طور پر کہہ دیا وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ، کہ اس قوم کے اندر ایک گروہ ضرور تھا جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتا تھا اور اس حق کے اوپر وہ پابند تھا۔ اس کی نظیر ہمیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آتی ہے اور ہم حضور کے دور میں بھی دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تسلسل اہل حق کا چلا آیا ہے۔ سب سے بڑی بات ورقہ بن نوفل کو دیکھیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد ہیں یا مامو ہیں، مختلف اس کی روایات ہیں، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت جو وحی کی ثقالت اور وحی کے بار کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پاک پر وہ روب کا ایک بوجھ تھا. تو میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھے جو بخاری کے اندر ہے کہ واللہ ما یحزیک اللہ ابدا, اللہ رب العالمین کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا اور کبھی اللہ رب العالمین آپ کو محروم نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ تو غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں, کمزور اور ناتوانوں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ اہل حق کے ساتھ معاونت کرنے والے ہیں, آپ اڑوس پڑوس اور رشتہ داروں اور مہمانوں کا خیال رکھنے والے ہیں, یہ آپ کا مقام ہے. لیکن جب وہ طبیعت بحالی کی طرف نہ آتی تھی تو اس وقت ورقہ بن نوفل جو اس علاقے میں بڑے عالم تھے اور اہل کتاب تھے, اس وقت ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر گئیں. علماء فرماتے ہیں اس میں دو قول ہے, ایک اس وحی کے نزول سے پہلے لے کر گئی ہیں اور بعض کہتے ہیں اس وحی کے نزول کے بعد لے کر گئی ہیں. ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور کو معاذ اللہ اپنی وحی میں شک تھا, بلکہ مراد اور مدعا اہل کتاب پر حجت قائم کرنی تھی اور انہیں بتانا تھا کہ مجھ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے اہل کتاب میں سے ہیں. اور حضرت ورقہ بن نوفل جو خود مسلکن مشربن اور مذہبن عیسائی تھے, یعنی وہ انجیل کے ماننے والے تھے, لیکن انجیل کا ماننے والا حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کرتا تھا, اس لیے جو اصل انجیل کے ماننے والے تھے اور اصل اہل کتاب عیسائی تھے وہ یہود کی تردید نہیں کرتے تھے, اور یہود جو اصل اہل کتاب تھے وہ عیسائی کی تردید نہیں کرتے تھے. سورہ بقرہ میں گزرا ہے کہ جو دونوں کے درمیان جو فراڈی گروہ نکلا اور اس نے صرف اپنی انا کرنا چاہا, اس نے کہا جی عیسائی کافر ہے, عیسائیوں میں جو بعض گمراہ تھے انہوں نے کہا جی یہودی کافر ہے, اور قرآن مجید برہان رشید نے اس کو سورہ بقرہ کے اندر ذکر کر دیا. لیکن جو اہل حق کا گروہ تھا جیسے مسلمان ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بھی مومن کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بھی مومن کہتے ہیں, آج جو پورا یورپ ان کو کیا اہل کتاب کہا جائے کیا انجیل کہا جائے اور صاحب کتاب کہا جائے, وہ تو ایسے منحوس ہیں جو ملحد اور بے دین ہو چکے ہیں, سرے سے خدا کے منکر ہیں, اس گلی کی کتاب اور ہے اس گلی کی کتاب اور ہے, جس کا منشور جن کے اخلاق کا یہ حال ہے کہ باپ کا نہیں پتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے, اسی طرح ان کے مذہب کا بھی نہیں پتا کہ ان کا مذہب کا بانی کون ہے. کہ اگر آپ کہیں کہ جناب ان کی کتاب کی اہمیت کیا ہے, تو ان کے نزدیک نہ اخلاق کی اہمیت ہے نہ کتاب کی اہمیت ہے, رہا وہ معاشرہ جو ایک شرافت کا انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, تو وہ ان کے حکمرانوں کی وجہ سے آج مسلمان جو پستی کی طرف گئے ہیں, یہ ہمارے ظالم فاجر فاسق اور بدترین حکمرانوں کی وجہ سے. جب چور ہم میں وڈیرے بن جائیں گے, جب چور ہم میں صدر اور وزیر اعظموں کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے, تو رعایا کے اندر عدل کہاں پر آئے گا؟ جو خود سزا یافتہ ہوں, جو خود کئی کئی جرموں میں مبتلا ہوں, ان کو پارسا کر کے کسی بہت بڑی کرسی کا مالک بنا دیا جائے, تو اس قوم میں عدل کہاں سے آئے گا؟ آج اگر یورپ اور امریکہ کے اندر عدل کی بات ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایک وزیر کو لے جا کر وہاں پر وزارت دے دو اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ پاکستان بہتر تھا یا امریکہ بہتر تھا. تو یہ ساری چیز یہ ہے کہ قانون کی پابندی, اپنے ملک کی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے قانون کی پاسداری مسلمان کی فطرت پر ہے, اور انہوں نے اس نظام کو ایڈاپٹ کیا ہے, لیا ہے, اور جو آریتن لیا جائے اس میں دبام نہیں ہوتا. مسلمانوں کے ساتھ قرآن موجود ہے, مسلمان اگر کسی قانون کی نافرمانی بھی کرتا ہے تو باہر کا کوئی آدمی اگر اسے ملامت کرے نہ کرے, لیکن اس کا ضمیر اس کی فطرت اس کو ملامت ضرور کرتی ہے. تو کلمہ پڑھنے کے بعد فطرت گویا ہو جاتی ہے. تو مانا کہ یورپ وغیرہ میں جو یہ نظام ہے اس کی وجہ عدل ہے, قانون ہے, ورنہ کیا آج یہ بات موجود نہیں؟ کیا یہ بات ریکارڈ پر نہیں کہ امریکہ کے بازاروں میں کیا یہ معاملہ نہ ہوا کہ جب چند منٹوں کے لیے بجلی کا تعطل ہو گیا, بجلی غائب ہو گئی, تو کس قدر بدکاریاں پھیل گئی تھی. تو جناب یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ اگر کر لیا جائے تو پکڑ ہو جائے گی, کر لیا جائے تو یہ ہو جائے گا, لیکن مومن جو ہے, جو اصل مومن ہے, وہ حاکم کو نہیں دیکھتا بلکہ احکم الحاکمین کو دیکھتا ہے, اور اس کی رضا کے لیے اس قانون کی پاسداری کرتا ہے, اس کی رضا کے لیے وہ رات کو بھی اسی کے خوف میں ڈرتا ہے, دن کے اجالے میں بھی اسی قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے دوستو, یہ جو اہل کتاب کا جو یہ پاکیزہ گروہ ہے, یہ ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ شریعت مختلف ہے اور دین ایک ہے. دین سے مراد عقیدہ ہے, یہ بھی یاد رکھ لیجئے, دین سے مراد عقیدہ ہے. جو آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ, یہ عقیدہ ایسا ہے جو ہمیشہ ایک رہا ہے. حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک ہر نبی نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے, رسولوں پر ایمان لاؤ, فرشتے برحق ہیں ان پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, قیامت کے دن پر ایمان لاؤ, یہ ہر نبی نے کہا ہے, کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. ہاں, ضابطہ تہذیب تمدن انسان کی ساخت اور بساط اور ماحول کے اعتبار سے انداز زندگی جب مختلف ہوتی ہے, عقیدہ نہیں, انداز زندگی جب مختلف ہوتی ہے تو اس انداز زندگی کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے. تو شریعتوں کا اختلاف ان کی طبیعت، ان کے مزاج، ان کے ماحول کے اعتبار سے رہا ہے، لیکن عقیدہ ہمیشہ ایک رہا ہے. تو دین ہمیشہ ایک ہے، اور اسی دین کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں سب سے معتبر، معظم، محتشم، معزز اگر کوئی دین ہے وہ اسلام ہے. حضرت آدم بھی اسلام دین لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم بھی دین اسلام لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ بھی دین اسلام لے کر آئے ہیں، یعنی وہی دین جس کے عقیدے ایک ہی ہیں. اب یہاں پر جو اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں چند لوگ تھے جو اہل حق تھے، تو اس کی نظیر ہمیں دور وہ عظیم مبارک دور جس کو قرآن نے عصر کہہ کر اس دور کی قسم اٹھائی ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام کا دور پاک ہے. سرکار کے دور پاک کے اندر اس کی نظیر ملتی ہے. ورقہ بن نوفل جن کی زبان سے سب سے پہلا یہ جملہ نکلا تھا، انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ اعلان نبوت فرمائیں گے اگر میں زندہ رہا تو میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آؤں گا، اس لیے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو وہی لے کر حضرت موسیٰ پر آتا تھا. علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ آپ تو عیسائی تھے لیکن آپ نے حضرت موسیٰ کا نام کیوں لیا، تو فرمایا اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ حضرت موسیٰ کی کتاب جو ہے وہ انجیل کی کتاب کا ماخذ ہے اور اصل ہے، اور جو اصل اہل کتاب عیسائیوں میں رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ کی شریعت اور حضرت موسیٰ کے دین کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. اسی لیے سب سے مضبوط جو گروہ رہا ہے وہ یہود کا رہا، حضرت موسیٰ کی امت کا رہا ہے. اس لیے حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر وحی لے کر آتا ہے، اور یہ آپ پر وحی لے کر آ رہا ہے. جس وقت رب کی جانب سے آپ کو اعلان ہو جائے گا کہ آپ اپنی نبوت کا اقرار کریں تو اس وقت میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آؤں گا. اور آپ دیکھیے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے ورقہ بن نوفل کے ایمان کے بارے میں بات کی کہ حضور وہ تو اتنے بڑے عابد تھے، زاہد تھے، یہ تھے، اور وہ تو آپ کا کلمہ نہ پڑھ سکے. تو اب آپ دیکھیے یہ وہ زمانہ ہے میرے دوستو جس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، جس میں نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، یا نبی اس دور میں موجود ہی نہیں ہے. اس دور میں صرف خدا کی الوہیت پر قائم رہنا، اور سابقہ شریعت اگر جس نبی کی چل رہی ہے اگر وہ معدوم ہو گئی ہے، بدل دی گئی ہے، تو توحید تو مسلم ہے، نبیوں پر ایمان تو مسلم ہے. اس لیے کہ ایمان کی تفصیل تو بہت لمبی ہے کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، لیکن اصل ایمان تین چیز ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور قیامت پر ایمان. یہ دور بدل بھی دیا جائے اور بدل جاتا ہے تو یہ ضمیر اس طرف اقرار کرتی ہے. تو دور ایک یہ ہے کہ جس میں نبی خود جل بگر ہے، اس میں تو نبی پر براہ راست ایمان لانا ہے، یا نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اس کی تعلیم من وعن اصل جگہ پر محفوظ ہے، تو اس نبی کی مکمل تعلیم پر ایمان لانا ہے. لیکن یہ دور حضور پاک کی اعلان نبوت کے پہلے کا دور ایسا ہے جو زمانہ فطرت ہے. فطرت کا مطلب یہ ہے، اس کا ایک معنی یہ لے لیں کہ لوگ اپنے عقیدے پر رہیں گے. اب تعلیم کوئی نہیں ہے، کتاب کوئی نہیں ہے، منشور کوئی نہیں ہے، اور اس پر موضوع کوئی نہیں ہے، لیکن توحید پر قائم رہنا ہے. ہم کیوں پیدا کیے گئے سوچو اس پر، جیسے پیدا کیے گئے سے اٹھائے جاؤ گے. تمہیں اگر قدرت کسی کام کے لیے استعمال کر رہی ہے تو اس کا تم سے حساب بھی لے گی. اس نظریے پر رہنا زمانہ فطرت ہے. تو ورقہ بن نوفل خواہ حضور پر ایمان لے کر نہیں آئے لیکن زمانہ فطرت میں وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توحید کو ملحوظ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ورقہ بن نوفل کے لیے زبان سنبھالو، ان کے لیے بے ادبی نہ لاؤ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں سبز پرندوں میں اڑ رہے تھے، میں نے ان کو اڑتے ہوئے دیکھا. بےآئنی یہی چیز حضور کے والدین کی ہے، یہی سیدہ آمنہ سے متعلق ہے، یہی سیدنا عبداللہ سے متعلق ہے. اس لیے کہ حضور کی شریعت اس دور میں نہیں ہے، نہ کسی نبی کی شریعت موجود ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی تعلیم موجود ہے. اس وقت ان سے شرک ثابت نہیں ہے بلکہ وہ تمام کے تمام جو ہے موحد ہے. لہذا ان پر ایمان کا قول کرنا ہی سب کے لیے ضروری ہے. اور بعض علماء نے اس بات کو ذکر کیا، علامہ سید محمود آلوسی جس شخصیت کے، جو حضور کے والدین یا زمان فطرت کے کسی شخص پر تکفیر کی نسبت کرے تو وہ خود مرتے وقت کافر ہو جائے گا. یعنی اتنی بڑی اس نے ناشکری کی ہے معاذ اللہ، اور اتنی بڑی اس نے نافرمانی کی ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے مسئلے پر تحقیق کی، ایک کتاب لکھی، اور ان کے سامنے موضوع واضح نہیں ہوا تو انہوں نے معاذ اللہ عدم ایمان کا قول کیا. ایک دفعہ وہ چھت پر کھڑے تھے، گر گئے تو ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. تو علامہ سید محمود آلوسی نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تیری دونوں ٹانگیں جو ٹوٹی ہیں یہ اسی بے ادبی کی وجہ سے ٹوٹی ہے کہ جو تو نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اور زمانہ فطرت کے اندر جو لوگ ہیں ان کی تکفیر کی ہے. لیکن تحقیق یہ ہے کہ وہ شخص، وہ عالم جس نے یہ بات کی تھی، انہوں نے بعد میں حضرت امام جلال الدین سیوطی کے رسالے جب پڑھے تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا اور وہ اس نظریے کی طرف آگئے کہ واقعی میں حق یہی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہے اور موحدین میں سے ہیں۔ تو میرے دوستو یہاں پر اسی موضوع کو ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، جس میں آخری ایک بات میں عرض کر دوں جو بخاری کے اندر ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے 5 سے 10 ساتھی جو یہودی تھے، لیکن وہ اسی آیت کریمہ کے مصداق سے جو قرآن کہہ رہا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ، کہ امت موسیٰ کا وہ ایک گروہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کا وہ ایک گروہ تھا جو اہل حق پر تھا، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو اہل مدینہ تھے اور یہودی تھے، اور وہ ہمیشہ انتظار کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے جو خاتم النبیین ہوں گے وہ کہیں پر بھی مبعوث ہوں لیکن وہ آئیں گے یہیں پر، ان کا مزار مقدس یہیں پر بنے گا۔ اور جس وقت حضور ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کے جگہ پر قیام کیا ہے، تو وہیں پر حضرت عبداللہ بن سلام کا باغ تھا، وہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، ان کا ایک خادم دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو کہنے لگا ایک شخص آئے ہیں، ان کا چہرہ اتنا وجیہ ہے، ان کا لباس سبحان اللہ اتنا اعلیٰ ہے، ان کے ماننے والے ان کا اتنا ادب بجا لاتے ہیں، کاش اس تصور میں ہم چلے جائیں۔ کہ وہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ تشریف لے آئے ہیں اور یہ قریب وادی کے اندر وہ رکھے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ مبارک ایسا ہے، اس طرح انہوں نے سفر فرمایا، مکہ والوں نے ان پر ایسا ظلم کیا تھا، وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں، ان کے ماننے والے ان کا ادب و احترام ایسا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے کہ میں درخت پر چڑھا ہوا اس سارے صفات کو سن رہا تھا، کہتے ہیں جب نام اس نے ذکر کیا کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، تو کہتے ہیں میرے ہاتھ سے جو درخت کی گرفت تھی وہ کھل گئی، یعنی میں غشی مجھ پر طاری ہو گئی، ہائے یا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ دور مل گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو درخت کو پکڑا ہوا تھا مجھ پر ایک کیفیت بن گئی تصور مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ کی تصویر بن گئی، کہتے ہیں جو میرے ہاتھ پر گرفت تھی وہ کھل گئی اور میں دھڑام سے زمین پر آ کر گر گیا۔ کہتے ہیں گرا بڑا زور سے تھا لیکن عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تکلیف کوئی محسوس نہ ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ہے کہاں پر، ذرا مجھے یہ بتاؤ، تو اس نے مجھے کہا فلاں فلاں کے گھر پر رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں خاموشی سے وہاں سے اٹھا، اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب سید عالم کے دربار مقدس میں پہنچا تو مجمع لگا ہوا تھا، سرکار خطاب فرما رہے تھے۔ کیا خوش نصیب ہے حضرت عبداللہ بن سلام، ملاقات کا اندازہ دیکھیے، جو بے طلب کے مان لیں اس کو بھی حصہ ہے، لیکن یہ وہ ہے جنہیں پیاس لگی ہے اور یہ شربت کے پاس پہنچ رہے ہیں، شہد کے پاس پہنچ، اپنی ساری عمر انہوں نے مدینے میں گزاری ہے کہ حضور یہاں پر آئے ہیں، یہود کے بڑے بڑے علماء ان کے پاؤں چومتے ہیں کیونکہ بہت بڑے یہ خود یہ عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ جناب جب میں پہنچا تو دور سے میری نظر سرکار کے چہرے مقدس پر پڑی، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ وہ چہرہ یوں تھا کہ سورج بھی آپ کے چہرے سے نور کی خیرات لے رہا تھا، اور سرکار کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ جتنی آسانی سے آپ کا کلام سن رہا ہے، اور جو جتنا دور بیٹھا ہے وہ بھی اتنی آسانی سے آپ کی بات کو سن رہا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سرکار شاہ فرماتے ہیں افشوا السلام واقام الطعام، لوگوں کو سلامتی کا درس دو، لوگوں کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانے کی دعوت کو دو۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کلام سننا تھا اور مجھ پر وجد طاری ہو گیا، اور میں نے وہیں سے تکبیر بلند کی کہ یہ کلمہ صرف خدا کا نبی کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ وہ قرآن کی آیت جو ان کے ایمانوں پر دلیل بنتی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں گروہ ضرور ہے، یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَادِلُونَ، جو حق کی طرف بلاتا ہے اور اس عدل کی طرف قائم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان صحابہ کے نالین کے صدقے ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت سے معمور کرے۔ جو تعلیمات قرآن میں ہمارے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، سرکار لے کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں قلب مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے رب کو راضی کرنے کے لیے شریعت کے ان تمام احکام، ان عبادات کو محض اللہ کی رضا کے لیے بجا لانے کی توفیق محمد فرمائے۔ آج جو ہم مردہ ہو گئے ہیں، تفرقوں میں بڑھ گئے ہیں، تتر بتر ہو گئے ہیں، نظام ہمارا بکھر گیا ہے، یا الہی پھر ہمیں عشق مصطفیٰ کی زنجیر میں ایک کر دے، متحد کر دے، پرچم مصطفیٰ تلے ہمیں پھر متحد کر دے، اور پھر ایک امت ہمیں بنا، تاکہ ہم کائنات کے گوشے گوشے میں اپنے اتحاد کے ذریعے وہ شمعیں جو بج چکی ہیں یا جو بجھنے کے قریب ہیں، ان کو حضور کی محبت سے جگمگانے کی توفیق ہمیں نصیب ہو جائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔